الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم اللہ رب العزت نے جواب دیا اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے اور تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح اس کے اعمال اچھے نہیں تھے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم بس آپ مجھ سے سوال نہ کیجئے ایسی چیز کا جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات کی کہ میں آپ سے سوال کروں ایسی چیز کا جس کا میرے پاس علم نہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا قِيلَ يَا نُوح کہا گیا اے نوح علیہ السلام اہبط اتر جاؤ بسلام منا وبرکات علی ہماری طرف سے تم پر سلامتی نازل ہوگی اور برکتیں نازل ہوں گی وعلی امم ممن معک اور ان جماعتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب الیم اور کچھ امتیں ایسی بھی ہوں گی کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں گے پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم آپ کو آپ کی طرف اس کی وحی کر رہے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا نہ آپ اسے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے فَصْبِرْ بس آپ صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ بے شک اچھا انجام ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے متقین کے لیے ہے دوستوں اور بزرگوں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی جب کشتی بن چکی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ اس کشتی میں آپ کے جو خاندان والے ہیں آپ کے جو گھر والے ہیں ان کو سوار کر دیجئے اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی سوار کر لیجئے جو ایمان لے آئے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان کی کہ وما آمن معہ الا قلیل, کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے بہت چند لوگ تھے, جس کے متعلق میں پہلے ذکر کر چکا ہوں تو وہ تقریباً 80 کے قریب تھے, سب ملا کر 80. خیر, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کو اور جو جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کو, اور اللہ کے حکم کے مطابق ان جانوروں کو جو مذکر اور مؤنث کے ملاپ سے ان کی نسلیں بڑھتی ہیں, ان کو اس میں سوار کر لیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا, وہ عذاب شروع ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان, وہ کشتی پر سوار نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے ساتھ مکالمہ اور گفتگو شروع فرمائی کہ بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ مت رہو. بیٹے نے کہا کہ آج میں پہاڑ کی چوٹی سے پناہ حاصل کر لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا اور ڈوبنے سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی, وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرمائے. یہ گفتگو اور یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک موج آئی زبردست اور بیٹے کو بہا کر لے گئی. فکان من المغرقین, اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آیتیں بیان فرمائی ہیں, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ کشتی چکر لگاتی رہی, چکر لگاتی رہی, پوری دنیا کا چکر لگاتے لگاتے بیت اللہ تک بھی پہنچی, اور پھر بیت اللہ کا اس نے طواف بھی کیا. 6 مہینے تک یہ پانی کا عذاب مسلسل رہا. 10 رجب کو سوار ہوئے تھے اور 10 محرم کو یہ سارا کا سارا معاملہ اور قصہ ختم ہوا تھا. 10ویں محرم کو نجات ہوئی. بہرحال جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو یاد کیا کہ بیٹا تو ڈوب گیا, تو اس وقت دعا کیجئے, اللہ آپ نے تو یوں کہا تھا کہ آپ کے گھر والوں کو میں بچا لوں گا, اور میرا بیٹا یہ میرے گھر والے میں ایسے ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, اور رشتہ بھی کیسا کہ میں باپ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے, تو یہ میرے اہل میں سے ہوا, اور آپ کا وعدہ یہ تھا کہ آپ کے گھر والوں کو بچا لیا جائے گا. اے اللہ, میرا بیٹا تو کہاں چلا گیا, ڈوب گیا, ہلاک ہو گیا, تباہ اور برباد ہو گیا. تو حضرت حق جل مجدہ نے, اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ انہ لیس من اہلک, کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. لیس من اہلک, کوئی بات نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ آپ کے خاندان میں سے نہیں ہے, یہ آپ کا آپ کے گروہ میں سے نہیں ہے, آپ کی جماعت میں سے نہیں ہے, اور آپ کی برابر.
ہے؟
یا آپ کی جماعت میں سے؟
نہیں ہے.
یا آپ کے خاندان میں سے؟
نہیں ہے.
اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. تو حالانکہ یہ تو باپ اور بیٹے ہیں, تو پھر جماعت میں سے کیسے نہیں ہوئے, خاندان میں سے کیسے نہیں ہوئے؟ دیکھیں, تو گزشتہ درس میں اس کی میں نے پوری تفصیل بتلائی تھی کہ دیکھیے, آپس میں چاہے کتنی ہی مضبوط رشتے داری ہو, لیکن ایک رشتے دار مومن ہے اور ایک رشتے دار کافر ہے, تو پھر دینی معاملات کے اندر اور اجتماعی معاملات کے اندر اس کی جماعت الگ اور اس کی جماعت الگ, دینی اور اجتماعی معاملات کے اندر. بیٹا کافر ہے اور باپ مومن ہے, تو بیٹا الگ جماعت میں شامل اور باپ الگ جماعت میں شامل, اس کا کوئی تعلق نہیں دینی معاملے میں, اس کا کوئی تعلق نہیں اجتماعی معاملے میں, اس کا کوئی تعلق نہیں. اور آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ دینی معاملے میں کوئی تعلق نہیں اور اجتماعی معاملے میں کوئی تعلق نہیں, تو اس کا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اجتماع کہ اگر وہ مر جائے تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی, اس کو اسلامی طریقے سے غسل تکفین اور تجہیر اس کی نہیں کی جا سکتی. پھر اسی طریقے سے اگر باپ مرا ہے اور بیٹا کافر ہے تو بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا, اور اگر بیٹا مومن ہے اور باپ کافر ہے تو باپ اپنے بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا. اس کو کہتے ہیں دینی اور اجتماعی معاملہ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دین الگ ہے, ریلیجن الگ ہے باپ بیٹے کا اور آپس میں جو رشتے دار ہیں ان کا, تو پھر وہ ایک جماعت کے نہیں ہیں. اور اگر دین ایک ہے, دین کیا ہے؟ ایک ہے, پھر وہ رشتے دار ہے یا رشتے دار نہیں ہے, پھر وہ چاہے ہماری سوسائٹی کا ہے یا ہماری سوسائٹی کا نہیں ہے, پھر چاہے وہ ہماری قوم کا ہے یا ہماری قوم کا نہیں ہے, پھر چاہے اس کا رنگ ہمارے رنگ کی طرح ہے یا نہیں ہے, پھر اس کی زبان ہماری زبان کی طرح ہے یا نہیں ہے, سیم لینگویج ہے ڈفرینٹ لینگویج ہے, لیکن دین ایک ہے, تو پھر یہ سب کے سب ایک جماعت. یہ سب کے سب کیا ہے؟ ایک جماعت ہو گئی. تو اللہ کے نزدیک یہ رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک زبان سے اور لینگویج سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ کے اندر الگ الگ نسل اور الگ الگ قوم میں سے ہونے کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا. دین ایک ہے تو یہ سب ایک ہے, اور اگر دین الگ ہے تو بیٹا الگ باپ الگ, بیٹی الگ ماں الگ. میں اس مضمون پر سوچ رہا تھا کہ ذرا عوام کے لیے اس کو اور آسان کیسے بنایا جائے سمجھانے کے لیے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے ریسیزم, برابر ہے؟ کیا رکھتا ہے ایسا کہ بھائی ہم ایک جماعت اور یہ ایک جماعت, یہ ہم ایک جماعت یہ ایک جماعت, نہیں اس کو ریسیزم نہیں کہیں گے. یہ تو دنیا کی ہر قوم کرتی ہے ایسا, اور دنیا کا ہر ادارہ ایسا کرتا ہے, دنیا کا ہر ادارہ کرتا ہے. تو میں نے سوچتے 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 میرے ذہن میں پھر اللہ پاک نے کئی مثالیں پیش کی. میں نے کہا کہ دیکھو یہاں انگلینڈ کے اندر فٹ بال کھیلا جاتا ہے, اور انگلینڈ کے اندر سب سے زیادہ جو اسپورٹ دیکھا جاتا ہو وہ شاید فٹ بال ہو, اور اس کے جو فالوور ہیں وہ سب سے زیادہ فٹ بال کے فالوور ہیں. یہاں ایک کلب ہوتی ہے مثلاً مینچسٹر یونائٹیڈ, مثلاً مینچسٹر سٹی, مثلاً لیورپول, آرسنل, ٹاٹنہم, لیسٹر سٹی, پھر اللہ نے کی دے تو ایورٹن, اور پتہ نہیں کیا کیا, 20 ٹیمیں ہوتی ہے پریمیئر لیگ کے اندر. اب مجھے یہ بتائیے کہ مانچسٹر یونائٹیڈ کے اندر جو اس کا جو اسکواڈ ہے تقریباً 24 کھلاڑیوں کا یا کتنے کھلاڑیوں کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے تو پتا نہیں, ہاں کچھ بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ کیا کہتے ہیں پچ پر ہوتے ہیں, تو سب ملا کر ان کا کوئی ایک اسکواڈ بنتا ہے 12-30 کھلاڑیوں کا یا 24 کھلاڑیوں کا. لیکن کوئی اس میں گورا ہے, کوئی اس میں کالا ہے, کوئی اس میں عربی ہے, اور کوئی اس میں پتہ نہیں کہاں کا ہے, سمجھے گا. جب وہ مل کر کھیلتے ہیں تو یہ سب کے سب ٹیک ہوتے ہیں. اگر ٹیم کے اندر کسی کالے نے گول کیا تو سب کے سب سیلیبریٹ کرتے ہیں, گورے نے گول کیا تو سب بھی سیلیبریشن کرتے ہیں, ارجنٹینین نے گول کیا تو بھی یوں سمجھا جاتا ہے کہ مان یونائٹیڈ کا گول ہوا ہے, سمجھے کہ نہیں. کہ وہ برازیلین ہو, ارجنٹینین ہو, فرینچ ہو, فلانا ہو, دھمکنا ہو, کچھ بھی ہو, اور وہ سب کے سب جیت کو اپنی جیت سمجھتے ہیں اور ہار کو اپنی ہار سمجھتے ہیں, اور ان کو گویا وہ ایک پورا ہو گیا. اگر مثلا یونائٹیڈ کے اندر ایک نائجیریا کا ہے اور ایک گانا کا ہے اور ایک برازیلین کا ہے اور ایک ارجنٹینیا کا ہے اور ایک فرانس کا ہے اور کچھ انگلینڈ کے ہیں, سب مل کر یہ ایک ٹیم بن گئے, اور سامنے والی ٹیم نے اگر اس ٹیم کے کسی بھی کھلاڑی کو کچھ بات فاؤل کیا تو سب کے سب اس کے اوپر کود پڑتے ہیں, تو یہ ہماری ٹیم ہے, اس کو تو کوئی ریسیزم نہیں کہتا, برابر. کیوں یہ ایک ٹیم ہو گئی اسکواڈ میں؟ اس لیے کہ انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا, انہوں نے اس کے مینٹالٹی کو ایکسپٹ کیا, اور اس کی جو سوچ ہے اس سوچ کو انہوں نے قبول کیا, سمجھے کہ نہیں. سوچ کو قبول کرنے کے بعد اس کے کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو قبول کرنے کے بعد اب یہ سب کے سب ایک باڈی کی طرح ہو گئے, برابر. پھر اسی طریقے سے اور ایک مثال ذہن میں آئی, یہ اے اے والا جو ممبر ہوتے ہیں, اے کے جو ممبر ہوتے ہیں, تو آپ بھی ممبر ہو سکتے ہیں, یہ بھی ممبر ہو سکتے ہیں, یہ بھی ممبر ہو سکتے ہیں, فلانے بھی ممبر ہو سکتے ہیں. جو ممبر ہوتا گیا وہ اے اے کا ممبر بن گیا. اب جس کی بھی گاڑی موٹر وے پر خراب ہوگی اور جو بھی وہ اے اے کو فون کرے گا تو وہاں سے ایک میکینک اور گاڑی والا ضرور اس کی گاڑی بنانے کے لیے آئے گا. آر اے سی والا نہیں گا, اگر تم اے اے کے ممبر ہو تو آر اے سی والا نہیں آئے گا, اور اگر تم آر اے سی کے ممبر ہو تو اے اے والا نہیں آئے گا. جماعت بن گئی. اچھا, جب اے والے کی ایک جماعت بنی, اس کے جو ممبر بنے, تو کیا اس میں یہ تفریق کی جاتی ہے کہ ہم کالے کو ممبر نہیں بنائیں گے, ہم عربی کو ممبر نہیں بنائیں گے, ہم انڈین کو ممبر نہیں بنائیں گے, ہم ارجنٹینین کو ممبر نہیں بنائیں گے, ہم برازیلین کو ممبر نہیں بنائیں گے, سب جو آئے ہم کو تو پیسے چاہیے, ممبر بنتے چلے جاؤ چلے جاؤ. اور جیسے 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 ممبر بن گئے تو یہ اے اے کی جماعت میں شامل ہو گیا. بیچ میں کچھ اے اے کمپنی والوں نے کچھ پتہ نہیں کیا شیئر بیچ دیا تھا, تو جو اے اے کے جو ممبر تھے تو ان کو کچھ پیسے بھی ریفنڈ ہوئے تھے, تو جو بھی ممبر تھا اس وقت تو اس کو کچھ شیئر کچھ حصہ ملا تھا. مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ میں بھی اے بریک ڈاؤن کا جب ممبر تھا تو اس نے کچھ اپنی کمپنی کو بیچا تھا یا کیا ہوا تھا, تو کچھ ایسا اس طرح ڈیسیزن بنا تھا کہ جتنے ممبر ہیں ان کو اتنا اتنا شیئر ملے گا, کچھ 100-150 کا ان کو کچھ چیک بھی آیا تھا, واللہ عالم. پھر اسی طریقے سے ساری کی ساری انشورنس کمپنی لے لو, آپ نے اگر اویوا سے انشورنس لے لیا, فلانے سے انشورنس لے لیا, فلانے سے انشورنس لے لیا, تو ایک مرتبہ کسی کمپنی کے ساتھ جوائنٹ ہو جانے کے بعد پھر آپ اس کمپنی کے کیا ہو جاتے ہیں, ممبر ہو جاتی ہے اور ایک جماعت بن جاتی ہے. تو اسی طرح جو شخص اب اچھا مثال کے طور پر بیٹا اے اے کا ممبر ہے, باپ آر اے سی کا ممبر ہے, समझ के नहीं, बेटा क्या है, ए का मेंबर और आर ए सी का मेंबर, तो जो ए का मेंबर है तो वो आर ए सी के काम नहीं आ सकता, और जो आर ए सी का मेंबर है वो ए के काम नहीं आ सकता, वो ए के काम ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो बुलाएगा नहीं। फिर इसी तरीके से मिसाल कि मैनचेस्टर सिटी के अंदर एक भाई खेल रहा है और दूसरा भाई मैन सिटी के अंदर खेल रहा है, समझे कि नहीं, तो मैनचेस्टर सिटी में जो खेलने वाला है वो अलग और मैन यूनाइटेड में जो खेलने वाला है क्या है वो अलग, वो दूसरी जमात में है, ये दूसरी जमात में है। इसको कोई रेसिज्म कहता है? कोई नहीं कहता दोस्त। तो इसी तरह अल्लाह सुभानहू व तआला ने दुनिया के अंदर एक कानून बनाया कि जो मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले वो सब के सब एक जमात में शामिल होते चले जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेगा वो काफिरों की जमात में शामिल होता चला जाएगा। जो मोमिनीन की जमात में शामिल होता चला जाएगा अल्लाह सुबहानहु व तआला उसके लिए कहेंगे इन्नवल मोमिनूना इख्वा, ये सारे के सारे मोमिन आपस के अंदर क्या है। तो खुलासा ये निकला दोस्तों और बुजुर्गो, आखिरत के अंदर जो है ना, आखिरत के अंदर और दीनी मामलात के अंदर और इज्तिमाई मामलात के अंदर क्या है, सिक्का किसका चलता है, सिक्का इस चीज पे चलता है कि तुम किस दीन के मानने वाले हो। अगर तुम्हारा दीन और तुम्हारे रिश्तेदार का दीन एक है तो एक दूसरे के काम आ सकते हैं, और एक खानदान शुमार होगा और एक जमात में से शुमार किया जाएगा, लेकिन दीन अलग है तो फिर ये रिश्तेदारी कोई काम नहीं आएगी, दीनी मामलात के अंदर और इज्तिमाई मामलात के अंदर कोई काम नहीं आएगी। हाँ अलबत्ता दुनिया के अंदर दुनियावी मामलात के अंदर, अब देखिए दुनियावी मामलात के अंदर ये रिश्तेदारी एक दूसरे के काम आती है, क्या है दुनियावी मामलात के अंदर काम आती है, मसलन बाप काफिर है बेटा मोमिन है, तो इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम बाप को इग्नोर करो, बाप मुसलमान है और बेटा काफिर है, तो इस्लाम मना नहीं करता इस बात से कि बाप अपने बेटे की मदद न करे। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन वलम युखरिजुकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक्सितु इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। अल्लाह सुबहानहु व तआला मना नहीं करते इस बात से कि तुम इनके साथ खैरखाही का मामला करो और उनके साथ इंसाफ का मामला करो, जबकि वो तुम्हारे साथ लड़ाई न करते हो तो फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला इंसाफ करने से और उनके साथ भलाई का मामला करने से मना नहीं करते। तो दुनियावी मामलात के अंदर क्या है, दुनियावी मामलात के अंदर ये एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन दीनी मामलात के अंदर और इज्तिमाई मामलात के अंदर एक दूसरे के काम नहीं आ सकते। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमको दीन की निस्बत पर एक जमात में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की जो अजीम शान दौलत है उस दौलत से हमारी को ता दमे हयात मौत तक और मौत वाली मौत से बाद वाली जिंदगी तक हमें इस पर कायम और दायम रखना। अगर ईमान है दोस्तों हाँ, और आमाल अच्छे नहीं है तो मैंने बार बार ये बात कही तब भी इंशाल्लाह एक न एक दिन क्या है हम कामयाब हो जाएंगे, और अगर आमाल बहुत अच्छे हैं लेकिन ईमान नहीं तो याद रखो कुछ काम नहीं आएगा। दुनिया के अंदर कुछ हमें अल्लाह सुबहानहू व तआला उसका बदला दे देंगे, ये काफिरों को जो नेक आमाल करते हैं ना तो उनको दुनिया के अंदर बदला दे दिए थे, लेकिन आखिरत के अंदर उनको कुछ नहीं मिलता। आज भी फरमाया वह उम सनुमते हो, हम दुनिया के अंदर उनको फायदा पहुंचा देंगे इन काफिरों को, इन्होंने जो अच्छे अमाल किए हैं उनको दुनिया के अंदर फायदा पहुंचा देंगे, लेकिन आखिरत के अंदर उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। देखिए हदीस के अंदर इस सिलसिले में दो वाकयात मिलते हैं, कुरान करीम की आयत से भी मालूम होता है कि ये मुशरिकीन मक्का ये कुफार मक्का कुफ्र के बावजूद शिर्क के बावजूद अच्छे अच्छे काम किया करते थे, क्या है अच्छे से क्या कौन से अच्छे अच्छे काम किया करते थे, वो कहते थे हाजियों को पानी पिलाया करते थे, क्या करते थे हाजियों को पानी। پانی پلایا کرتے، اور جب حاجی حج کے لیے وہاں جاتا اور عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے وہاں جاتا تو ان کی خوب میزبانی کیا کرتے تھے، ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا کرتے تھے، ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا کرتے تھے، پھر اسی طریقے سے بیت اللہ کی نگرانی کا انتظام کیا کرتے تھے. بیت اللہ کو انہوں نے اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے بنایا بھی تھا، برابر ہے کہ نہیں، سب بنایا تھا. اور اسی وجہ سے یہ کفار یوں کہتے تھے کہ ہم اتنا اچھا اچھا کام کریں اور اس کے باوجود اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہتے ہیں کہ آخرت کے اندر ہم کو کچھ نہیں ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اچھا اچھا کام کریں اور آخرت کے اندر ہم کو کچھ نہیں ملے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو آیت میں فرمایا اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے بنانے کو برابر قرار دیا اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور پھر اس نے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ برابر یہ نیکی، حاجیوں کے پانی پلانے کی نیکی اور بیت اللہ کے بنانے کی یہ نیکی ایمان کا مقابلہ. ایمان تو پرائس لیس ہے دوستو. کیا ہے ایمان؟ تو پرائس لیس، یعنی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں ہاں یہ سقایت الحاج کی وجہ سے اور اسی طریقے سے مسجد حرام کے بنانے کی وجہ سے تم جنت کے اندر جا نہیں سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ایمان نہ ہو. ہاں ایمان ہوگا اور تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو میں تم کو معاف بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ وہ حدیث میں آپ نے بار بار قصہ سنا ہے کہ ایک عورت تھی، بدکار تھی، زانیہ تھی، اعمال اچھے نہیں تھے، نہ نماز پڑھتی تھی، نہ روزہ رکھتی تھی، نہ زکوٰۃ دیتی تھی، کچھ بھی نہیں، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی، زناکار تھی، سمجھ گئے نا، لیکن تھی مؤمنہ، کلمہ پڑھنے والی. تو ایک مرتبہ جا رہی تھی، راستے کے اندر ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا تھا اور مرنے کے قریب تھا. اس کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنی اوڑھنی نکالی اور کنویں میں لٹکائی اور لٹکا کر اس کو بھگویا اور بھگونے کے بعد پانی کو اس کے منہ میں ڈالا. اللہ کو پیار آ گیا، اللہ کو اس پر جنت بھیج دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. چھوٹا حوالے میں تو اس پر کیوں مغفرت؟ ایمان تھا اس کے پیچھے، اس کے پیچھے کیا تھا؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اب اس کے ذمن میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، لیکن اس کے کیا تقاضے ہیں؟ سمجھے گا، اس کے کیا تقاضے ہیں اور اس کے کیا ڈیمانڈ ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی اور اس کے پڑھنے کی اور اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن ایسا ایسا کام کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بولتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کافر بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، مشرک بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دین سے نکل پڑتے ہیں. تو ہمیں صرف اس بات پر اکتفا کرنا نہیں چاہیے کہ ہاں الحمدللہ ہمیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، پانچ پنج وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں اور عمرے پر بھی جاتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کریں، لیکن ساتھ ساتھ ایمان کے بچانے والی جو مین اور پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا نہ ہو دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھول سے جانے میں اور انجانے میں ایسا کام کر رہے ہوں جو حقیقت میں وہ شرک والا کام ہو، جو حقیقت میں کیا ہے، کفر والا کام ہو اور ہم سارے نیک اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے رات کو سوتے وقت سمجھے کہ نہیں برابر دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سونا چاہیے. دعائیں جو مسنون ہیں حدیث کے اندر وہ پڑھ کر سونے چاہیے اور یہ نیت کر کے سونا چاہیے کہ اللہ ہم جانے اور انجانے میں ہم سے کچھ ایسی بات نکل جاتی ہے سمجھے کہ نہیں جو کفر کا ذریعہ اور کفر کا سبب بنتی ہو, شرک کا ذریعہ اور شرک کا سبب بنتی ہو. اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. ہم تو ایمان خالص چاہتے ہیں, ہم تو ایسا ایمان لاتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. اور میں تو آپ پر اور آپ کی کتابوں پر اور آپ کے رسولوں پر اور آپ کی جنت پر اور آپ کی دوزخ پر اور آپ کے نبیوں کے بارے میں اور آپ کے فرشتوں کے بارے میں اور آپ کی قبر کے بارے میں اور آپ کی محشر کے بارے میں اور فلانے فلانے بارے میں وہی عقیدہ رکھتا ہوں جو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. وہی میرا عقیدہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. میرا وہی عقیدہ ہے جو حضرت عمر کا تھا. میرا وہی عقیدہ ہے جو حضرت عثمان کا تھا اور حضرت علی کا تھا اور عشرہ مبشرہ کا تھا اور اصحاب احد کا تھا اور اصحاب بدر کا تھا. اور اللہ میرا ایمان تو ویسا ہی جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اور آپ نے تو صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, اور جب ان سے یوں کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں, یعنی صحابہ کا ایمان, کہ تم صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ, یوں کہا جاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عقیدے کو قبول کیا اور ان کے ایمان کو قبول کیا. ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں اللہ, اور ہم ایسا ایمان لاتے ہیں. ایسا کریں گے نا روزانہ, پتا نہیں ہم 24 گھنٹے میں ہمارے منہ سے کیا کیا نکل جاتا ہے, ہماری زبان سے کیا کیا نکل جاتا ہے. ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نصیحت کیجیے جس سے میں عذاب جہنم سے بچ جاؤں. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امرک علیک اللسان, زبان پر کنٹرول کرو. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اس کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر عذاب دیا جا سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ناراض ہو کر فرمایا حضرت معاذ سے یہ سوال کرنے والے کہ وہاں ابھی تو تم کو یہ سمجھ میں نہیں آئی اور ابھی تک یہ بات تمہارے ذہن میں نہیں بیٹھی کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں پھینکتے ہیں. یہی زبان اگر ہم اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو یہی کلمہ نکلانا ہے اور جنت ملے گی. اور اسی کلمے سے اسی زبان سے اگر کوئی ایسا کلمہ نکل گیا کہ جو کفریہ کلمہ ہو جہنم ملے گی. اسی زبان سے ہم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں اور اسی زبان سے کیا ہے جھوٹ بولتے ہیں. برابر ہے کہ تو غیبت کریں, جھوٹ بولیں, حسد کی باتیں کریں تو یہی زبان ہم کو جہنم میں لے جائے گی, جلنے کا سبب اور ذریعہ بنے گی. اور اچھے کلمات بولیں گے تو ہم کو کہاں لے جائے گی. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان صبح کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے, تو یہ جسم کے سارے اعضاء جو ہیں نا, یہ ہمارے میرے اور آپ کے, دوسروں کے نہیں, میرے اور آپ کی, یہ جو ہمارے باڈی ہیں کے جو سب پارٹس ہیں وہ سب کے سب وہ زبان کے سامنے جمع ہو جاتی ہیں. کیسے جمع ہوتی ہے اللہ نوز بیٹر. اور سب کی سب ریکویسٹ کرتی ہے یار تو سیدھی دے سیدھی رہنا, درخواست کرتی ہے کہ تو سیدھی رہنا, تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, سمجھے گا نا. اور اگر تو نے گڑبڑی کی تو اندر چلی جائے گی لیکن اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی. اللہ پاک ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا دوستو کہ بھائی دیکھیے, اگر ایمان اور کفر کا معاملہ ہے تو ہماری رشتے داری چاہے کتنی مضبوط قسم کی ہو, آخرت کے اندر اور دینی معاملات کے اندر اور اجتماعی معاملات کے اندر کام نہیں آئیں گے. اور پھر اس کے بعد میں نے فرمایا تھا کہ جو قیامت کے اندر بھی جو ہے کہ قیامت کے اندر بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے, تو یہ کس کا معاملہ تھا؟ کافر اور مسلمان کا معاملہ تھا, مومن اور کافر کا معاملہ. لیکن مومنین آپس کے اندر وہاں کام آئیں گے, اور اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں پیش کی تھی. اللہ پاک ہم کو مومنین میں سے بنائے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے اور آخرت کے اندر بھی ملے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے کی بچا لینے کی اور ایمان کی دعا فرمائی تو اللہ رب العزت ناراض ہو گئے اور کہنے لگے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. غصے ہو گئے اللہ پر. بلا تسل دون آسمی, یوں کہا نہیں ہے, یہ نہیں کسے گا, ایسا مت کر. یوں کہہ رہے بلا تسل نہیں, مجھ سے مت پوچھ ایسی بات جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے. ایسی باتیں مجھ سے مت مانگ جس کا آپ کے پاس علم. مفسرین نے یہ عجیب و غریب بات لکھی ہے اس کے ذہن, اور وہ بات یہ ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے ایسی چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کے نزدیک جائز اور حلال نہیں ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. خود اپنے لیے بھی نہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی نہیں اور رشتہ داروں کے لیے بھی نہیں, دوست احباب کے لیے بھی نہیں, امت مسلمہ کے لیے بھی. جو چیز ناجائز ہے, حرام ہے, اس کی دعا مانگنا کیا ہے؟ ناجائز ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے. بلکہ یہاں تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حالات مشتبہ ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے حالات؟ مشتبہ ہو گئے تھے. کس کے حالات؟ اپنے بیٹے کے حالات. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا بیٹا تو کیا ہے؟ مومن ہے, اور حقیقت میں وہ مومن نہیں تھا. تو اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی کہ اللہ اس کو مشتبہ تھا, بٹوین تھا, اور اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا پروسیکیوشن کر رہے ہیں اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا پکڑ فرما رہے ہیں. مت کر ایسا سوال. تو تفسیر روح المعانی کے مصنف نے علامہ قاضی بیضاوی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب ایسی صورت میں جہاں حالات مشتبہ ہوں, کنفیوز ہوں, اس وقت ہم دعا نہیں مانگ سکتے, تو اس وقت جب کہ حالات بالکل یقینی ہوں کہ یہ چیز ناجائز ہے, تو اس صورت میں تو کسی بھی طرح دعا مانگنا جائز. لہذا جب کوئی شخص مجھ سے یا آپ سے دعا کے لیے درخواست کرے تو اس سے پوچھنا چاہیے بھائی تیرا کام کچھ ہے, تو کس کے لیے دعا کروا رہا ہے؟ کون سے کام کے لیے دعا کر رہا ہے؟ جائز مقاصد کے لیے تو دعائیں کروا رہا ہے یا ناجائز مقاصد کے لیے تو دعا کر؟ جو ہمارا تجارت میں برکت تھے بھائی, تیری تجارت کئی ہے؟ آپ کی تجارت کون سی ہے؟ ڈرگز والی تجارت سمجھے کہ نہیں, یا پھر کیا کہتے ہیں شراب بیچنے والی تجارت, ناجائز مال بیچنے والی تجارت, یا ایسا کام جس کے اندر کیا کہتے ہیں کسی پر وہ ظلم کر سکتا ہے, کسی کا وہ حق دبا سکتا ہے, اور ایسے مقاصد کے لیے مجھ سے اور آپ سے دعا منگوانے کے لیے آئے, تو پھر ایسی چیز کی دعا کرنی نہیں. تو پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے, اور اگر ہمیں مقصد معلوم نہیں صرف یوں کہ دیکھیے بھائی ہمارے لیے دعا کرنا, تو پھر ہم بھی اس انداز سے دعا کریں گے اے اللہ ہمارے بھائیوں کے جو جائز مقاصد ہیں اے اللہ ان جائز مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما. کیا کریں گے ہم؟ جو جائز مقاصد ہیں اے اللہ جو جائز باتیں ہیں حلال باتیں ہیں اور ان کی جو حلال تمنائیں ہیں اور ان کی جو جائز تمنائیں ہیں اللہ اس میں ان کی پوری پوری مدد فرما اور ان کے لیے اس میں برکتیں عطا فرما اور ان کی تمناؤں کو پوری فرما. جائز مقاصد اگر ایسا کہتے ہیں نا تو اس طرح کرنا چاہیے. قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم. اللہ حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پناہ مانگی, سمجھے کہ نہیں, اللہ سے معافی مانگی, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ سے اس بات سے کہ میں آپ سے پوچھوں ایسی چیز جس کا میرے پاس علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور مجھ پر رحم نہیں کریں گے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ. اب کہا گیا کہ اے نوح اتر جاؤ. ابھی تک کشتی میں سوار ہے, جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی تھی. جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری ہے تو اللہ رب العزت نے زمین کو یہ حکم دیا تھا کہ اے زمین تیرے پیٹ سے اور تیرے اندر سے جو پانی نکلا تھا اگلا تھا اس کو تو نگل لے. ویا سما عقل آئی. اور آسمان جو تو موسلا دھار بارش برسا رہا تھا اب ٹھہر جا, اب زیادہ مت برس. تو زمین سے جو پانی نکلا تھا اس کو تو زمین نے چوس لیا, اس کو تو زمین نے نگل لیا, اور آسمان سے جو پانی برسا تھا وہ سمندر کی شکل میں ہو گیا اور نہروں اور ندیوں کی شکل میں ہو گیا. چنانچہ جب یہ ساری سیٹنگ ہو گئی اور زمین رہائش کے قابل ہو گئی اور اس پر اترنا اب وہ سیف بن گیا, درست ہو گیا, تو اللہ سبحانہ وتعالی حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے اب اتر جاؤ. بسلام منا وبرکات. ہماری طرف سے سلامتی بھی تم پر نازل ہوگی اور ہماری طرف سے تم پر برکتیں بھی, تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں آئیں گی اور تم اس میں سکون سے رہ سکو گے. پھر کہتے ہیں وعلا اممی ممم مات. اور جس طرح یہ سلامتی اور برکتیں تم پر نازل ہوں گی اسی طرح ان لوگوں پر بھی نازل ہوں گی جو آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے. اب یہاں ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار ہوئے تھے کشتی میں تو زیادہ تر تو آپ کے خاندان والے لوگ تھے اور کچھ باہر کے لوگ تھے جو سب ملا کر 80 بنے تھے, برابر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ اممن کا استعمال کیا ہے. کون سا لفظ استعمال کیا؟ وعلی اممن نمم ما. اور یہ امم جو ہے امم یہ پلورل ورڈ ہے, جمع کا لفظ ہے, اور اس کا سنگولر ورڈ آتا ہے امتن. کیا؟ امتن. امتن یہ سنگولر ورڈ اور اممن یہ پلورل ورڈ جمع ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ بھاجا امتن کے معنی بہت بڑی امت جس کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم, برابر ہے, حضرت ہود علیہ السلام والسلام کی امت, حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کی امت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی امت. تو امت کے معنی تو کیا ہے؟ بہت سے لوگ. خود امت کے معنی کیا ہے؟ بہت سے. اور امم کے معنی بہت سے لوگوں کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ جماعت ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو امم کا لفظ سے کیوں بیان کیا, ان کو اممن کیوں کہا گیا؟ میں سمجھ میں آنے والا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اممن اس لیے کہا گیا کہ اب ان کی بطن سے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی سے اور ان کی پشتوں سے نسلیں چلیں گی اور دنیا کے اندر آبادیاں پیدا ہوں گی اور یہ امتوں کی شکل اختیار کر جائیں گی. تو ہے تو ابھی وہ چند لگ رہے تھے لیکن یہ چند ہی پوری دنیا کی امتوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب بنے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سب کو فنا کر دیا تھا, یہی باقی رہ گئے تھے. کون باقی رہ گئے تھے؟ یہی. تو اس لیے اس وجہ سے ان کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. سب سے پہلے آدم تو کون؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, باوا آدم جس کو کہتے ہیں. اور باوا آدم سیکنڈ کون؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے انہی کی نسل پوری دنیا کے اندر پھیلی. انہیں کی نسل یہ پوری دنیا کے اندر چاہیے. اس لیے فیوچر کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے امم کا لفظ استعمال کیا کہ دیکھنے میں تو یہ چند ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ امم. تو اب نتیجہ اور مطلب اس آیت کا نکلا کہ یہ سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں گی اور آنے والی قیامت تک آنے والی امتوں پر بھی نازل ہوں گی. قیامت تک آنے والی کیا ہے؟ امتوں پر بھی نازل ہوگی سلام, جس میں ہم بھی داخل ہیں, ہم پر بھی یہ سلامتی آ رہی ہے اور ہم پر بھی یہ برکات کیا ہے اور دیکھ رہے ہیں, ہم مشاہدہ کر رہے ہیں زمین سے کتنی سلامتیں ہیں اور کتنی برکتیں, کیا کیا چیزیں اگ رہی ہیں آسمان سے, کیا کیا چیزیں نازل ہو رہی ہیں. برابر. تو اب دیکھیے ساری امتیں یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب پر یہ سلامتی نازل اور ان سب پر یہ برکتیں نازل. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر سمجھیے, اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک جو لوگ آئے ہیں اس میں کچھ مومن بھی ہیں اور کچھ کافر بھی ہیں, مومن امتیں بھی ہیں اور کافر امتیں بھی ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی لفظوں میں اس کی طرح تشریح کر دی کہ دیکھو ساری امتوں پر اس دنیا کے اندر سلامتی نازل ہوگی, برکتیں نازل ہوگی اس دنیا کے اندر, مومن امت پر بھی برکتیں نازل ہوں گی اور کافر امت پر بھی برکتیں نازل ہوں گی. لیکن جو کافر امتیں ہیں تو یہ سلامتی اور یہ برکت جو نازل ہوگی وہ دنیا تک ہی نازل ہوں گی. کافر جو مر جائے گا امت, یہ کافر امت ختم ہو جائے گی, تو پھر کہتے ہیں کہ ثم یمسہم منا عذاب الیم, پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تو جو مومن امتیں ہیں, کیا مومن امتیں, تو ان پر تو اس دنیا میں بھی سلامتی نازل ہوگی, اس دنیا میں بھی برکتیں نازل ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی. اور جو کافر امتیں ہیں دنیا کے اندر ان پر سلامتی نازل ہوگی اور برکتیں نازل ہوں گی لیکن آخرت کے اندر نہیں. چنانچہ یہ باتیں قرآن کریم کی بہت سی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم من کان یرید الزینت الحیات الدنیا, جو شخص دنیاوی زندگی کی زیب و زینت چاہتا ہے ہم اسے دنیا کی زیب و زینت دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو مومن تو یوں دعا کرتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, کہ اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما. ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق, اور بعض امتیں ایسی ہیں جو یوں کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما, تو اللہ ان کو دنیا کے اندر دے دیتا ہے وما له فی الآخرۃ من خلاق, اور آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں. تو مطلب سمجھ گئے دوستو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ کشتی سے اتر جاؤ, تم پر بھی سلامتی نازل ہوگی, برکتیں نازل ہوں گی, وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّمَّا, اور ان امتوں پر بھی نازل ہوں گی جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہے, اور آپ کی اولاد میں سے جو لوگ اور جو امتیں آئیں گی وہ قیامت تک آنے والی اس میں ساری امتیں داخل ہیں, اور اس میں دو قسم کی امتیں ہیں, ایک مومن امت اور ایک کافر امت ہے. تو اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ مومن امتوں پر سلامتی اور برکت اس دنیا میں بھی نازل ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی نازل ہوگی, اور کافروں پر صرف اس دنیا میں اور آخرت کے اندر کچھ نہیں. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. اب آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا یہ غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. اس قصے کو اس سے پہلے یعنی اس وحی سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی. اس تفصیل کو اس سے پہلے کس سے پہلے؟ میرے بیان کرنے سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی. تو پھر پتہ کیسے چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ پھر وحی کے ذریعے سے پتہ چلا. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں, کیونکہ جس شخص پر وحی آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر. تو گویا اللہ رب العزت نے ایک طرف تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کی قوم اور اس کے عذاب کی پوری تفصیلی واقعہ اور پوری تفصیل بتلائی, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی ثابت فرمایا, اور ساتھ ساتھ کیا ہے آپ کی نبوت کو بھی, کیونکہ یہ قصہ نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم, اگر آپ کی قوم جانتی ہوتی مثلا تو یوں کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھ کر یہ قصہ بتلایا, لیکن سوا یہاں بات تو یہ ہے کہ آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی اور آپ خود بھی, تو پھر بتایا کس نے, اللہ نے کیسے بتایا, وحی کے ذریعے سے, تو جس پر وحی آتی ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین, لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے, کس بات پر صبر کیجیے, سمجھے کہ فاصبر کس کو کہا جا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے, اللہ پاک فاصبر کے اندر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے اور آپ کی رسالت پر بے شمار دلائل بھی آ چکے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں بلکہ آپ کو ستا رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں, تو آپ ان کے ستائے جانے پر اور ان کی تکلیف دینے پر اور ان کے ایمان لانے نہ لانے پر صبر کیجئے, جیسا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا تھا, 950 سال تک صبر کیا, کتنا رول ماڈل بتلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, چل جو ہے کہ آئے کام چھے ہیں کہ پہلا ہے تو اتنی اتنی صبر کی ضرورت ہے, تو بھی انہیں جو صبر کر جو گویا سنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, بس دیر صبر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا, تو دیکھیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں نے صبر کیا, تو کامیابی کس کو ملی, نوح کو ملی اور ایمان لانے والوں کو ملی, اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صبر کریں, یعنی ہم لوگ برابر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, تو جس آپ کو بھی صبر کرنے کی تلقین دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا ہے ان کو بھی صبر کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے, اور اللہ پاک بشارت دے رہے ان العاقبۃ للمتقین کہ انجام اچھا انجام ایمان لانے والوں ہی کا ہوگا, اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك, اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, اصلح لنا شاننا كلنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين, جزاك الله خيرا.